ایئر ایشیا کے گمشدہ مسافر طیارے کی تلاش کا کام جاری، طیارے کے گر کر سمندر کی تہہ میں چلے جانے کا امکان۔ ایرانی فوج کی محمد رسول اللہ مشترکہ جنگی مشقیں، پانچویں دن ساحل سے سمندر میں دشمن کو نشانہ بنانے والے میزائلوں اور دیگر دفاعی وسائل کا تجربہ۔ بحرین میں ممتاز انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی گرفتاری پر عوام کی برہمی، ملک گیر مظاہرے، آل خلیفہ کے سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں تصادم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے ملیشیا کے لاپتہ طیارے کی تلاش کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، اور حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ طیارہ سمندر کی تہہ میں ہو سکتا ہے، جسے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انڈونیشیائی حکام کا کہنا ہے کہ وہ جزیرے بیلیٹونگ میں تلاش کا کام دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اور سرچ اور ریسکیو ٹیمیں پہلے ہی سے وہاں روانہ کر دی گئی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاز اسی جزیرے میں کہیں گر کر تباہ ہوا ہے، لیکن اب تک اس کی مصدقہ رپورٹس نہیں مل سکی ہیں۔ جہاز کو لاپتہ ہوئے 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ تلاش کا کام گزشتہ روز سورج ڈھلنے کے بعد ختم کر دیا گیا تھا، اور اب پھر شروع کیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا کی نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ 162 مسافروں کے ساتھ سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہونے والا ملائیشیا کی نجی ایئر لائن کا طیارہ اسی مقام پر سمندر میں کہیں گرا ہے۔ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صحافیوں کو بتایا کہ جو معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ لاپتہ طیارہ سمندر کی تہہ میں موجود ہے، اور ہم مذکورہ مقام پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مفروضہ انتہائی ابتدائی معلومات کی بنیاد پر ہے، اور اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ جہاز کی تلاش کے لیے ملائیشیا نے بحری بیڑا اور C-130 طیارہ انڈونیشیا بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ، جنوبی کوریا اور ہندوستان نے بھی انڈونیشیا کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ملائیشیا کی ایئر ایشیا ہوائی کمپنی کے مسافر طیارے کا پرواز کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ جہاز اس وقت جزیرہ جاوا میں بیلیٹونگ کے قریب سمندر پر پرواز کر رہا تھا، اور آخری مرتبہ کنٹرول روم سے رابطے میں پائلٹ نے متبادل راستہ معلوم کیا تھا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ انڈونیشیا کے جس ہوائی اڈے سے یہ طیارہ اڑا تھا اور سنگاپور میں جہاں اس کی منزل تھی، دونوں جگہوں پر بدقسمت طیارے کے مسافروں کے ہزاروں لواحقین جمع ہیں، جن کی بے چینی اور مایوسی میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ان میں سے اکثر اب بھی کسی معجزے کے منتظر ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ رواں سال کے دوران ملائیشیا کی ایئر لائنوں کو پیش آنے والا یہ تیسرا حادثہ ہے۔ اس سے پہلے 17 مارچ کو ملائیشیا کی قومی ایئر لائن کی پرواز MH370 377 مسافروں کے ساتھ کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی، اور تاحال اس کے مسافروں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے بعد 17 جولائی کو ملائیشیا کی ایئر لائن کا ایک اور بوئنگ طیارہ ایمسٹرڈم سے کوالالمپور جاتے ہوئے مشرقی یوکرین میں پرواز کے دوران میزائل کا نشانہ بن کر تباہ ہو گیا تھا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف امریکی اتحاد دہشت گردوں کے حامی ملکوں کی ایک سیاسی چال ہے اور علاقے کے لیے ایک مصیبت۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے پارلیمنٹ اور دفاع مقدس کے زیر عنوان منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ بعض عرب ممالک عراق میں دہشت گردوں کی بدستور حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں مدد دینے کے لیے عراقی حکومت کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے، اور دہشت گردوں کی پیش قدمی روک دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ اگرچہ ابھی عراق میں دہشت گردوں کا پیدا کردہ بحران ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بعض ممالک داعش کے خلاف اتحاد کے نام پر دہشت گردوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ صرف ایک سیاسی چال اور علاقے کے لیے ایک خطرناک آفت ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے عراق کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عراقی حکام نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں ایران کی جانب سے عراقی حکومت، فوج اور عوام کی بروقت حمایت اور مدد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کے مسلح افواج علاقے میں امن و استحکام کی برقراری کی بے پناہ توانائی کی حامل ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے کہا کہ ایران کے افواج سخت ترین حالات میں بحرانوں کو امن میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے تینوں شعبوں کی مشترکہ جنگی مشقیں بدستور جاری ہیں، اور آج پیر کے روز ساحل سے سمندر میں مار کرنے والے دو میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایرانی فوج کی مشترکہ جنگی مشقوں کے پانچویں دن نور اور نصر نامی میزائلوں کا کامیاب تجربہ ہوا۔ محمد رسول اللہ نامی جنگی مشقوں میں پیر کو سمندر کے اندر موجود فرضی دشمن کو ساحل سے سمندر کے اندر مار کرنے والے میزائل نور اور نصر کا نشانہ بنایا گیا۔ نور اور نصر ایران کے اندر تیار ہونے والے جدید ترین میزائلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ دونوں میزائل راڈار سے بچنے اور اپنے ہدف کو پوری دقت کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی فوج کی تینوں شعبوں کی مشترکہ جنگی مشقوں کے پانچویں دن اسی طرح SH-3D نوعیت کے ہیلی کاپٹروں نے بھی حصہ لیا، جو سمندر میں پانی کے نیچے آبدوزوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سمندری جنگ میں استعمال ہونے والے پیش رفتہ نوعیت کے ان ہیلی کاپٹروں نے سمندر کی تہہ میں چھپی ہوئی دشمن کی فرضی آبدوزوں کا پتہ لگا کر تارپیڈو فائر کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ہیلی کاپٹر سے تارپیڈو فائر کر کے آبدوزوں کو نشانہ بنانے کا تجربہ پہلی بار محمد رسول اللہ نامی جنگی مشقوں میں کیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ نامی جنگی مشقوں کے اس مرحلے میں اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے بھی حصہ لیا، اور جنگی بحری جہازوں نیز آبدوزوں کو فرضی دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھنے کا مشن انجام دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے ملکوں کے تعاون اور مدد سے اس لعنت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے لبنان کی الحد نیوز ایجنسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے قائم کیے جانے والے نام نہاد اتحاد کے بلبوتے پر کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں امریکہ کی سرکردگی میں تشکیل دیے جانے والے اتحاد کی ناکامی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ کا وجود عالمی اتحاد میں شامل بعض ملکوں کی غلط پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ علی شمخانی نے کہا کہ ایران علاقے میں امن کے قیام کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا ہے، اور وہ اس سلسلے میں اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے بحران شام کے بارے میں کہا کہ شام کی حکومت نے دہشت گردی کے حامی استکباری محاذ پر غلبہ پا کر اس بارے میں پوری دنیا کو واضح طور پر ایک سبق سکھایا ہے، اس لیے کہ یہ بات اب سب کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ شام کی حکومت نے اگر دہشت گرد گروہ داعش کے مقابلے میں مکمل توانائی کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو آج لبنان اور اردن جیسے علاقے کے بعض ممالک محفوظ نہ رہتے۔ انہوں نے بحران عراق کی طرف بھی اشارہ کیا، اور دہشت گردی کے خلاف مہم میں اس ملک کے ساتھ ایران کے تعاون کے نتائج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے صلاح و مشوروں کے نتیجے میں داعش دہشت گرد گروہ بغداد اور اربیل پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ علی شمخانی نے لبنانی فوج کی مدد کے لیے ایران کا اعلان آمادگی کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی جانب سے درخواست کیے جانے کی صورت میں ایران لبنانی فوج کی مدد کرنے میں ہرگز کوئی تاخیر نہیں کرے گا۔ بحرین کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کے جنرل سیکرٹری کی گرفتاری کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور کئی مقامات پر مظاہرین اور شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔
انقلابی ذرائع کا کہنا ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو تفتیش کے لیے طلب کیا، اور بعد میں انہیں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ بحرین کی جمعیت وفاق ملی نے آل خلیفہ حکومت کے اس جارحانہ اقدام کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بحرین کی آمرانہ حکومت اپنے اس قسم کے مجرمانہ اقدامات کے ذریعے ملک میں جاری بحران سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب بحرین کی انسانی حقوق کی تنظیم نے شیخ علی سلمان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بحرین کے نامور علماء کرام نے بھی اپنے ایک بیان میں جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کو بحرینی عوام کی توہین سے تعبیر کیا ہے۔ بحرینی عوام کی بڑی تعداد نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کرتے ہوئے جمعیت وفاق ملی کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہزاروں لوگ مناما کے مضافات میں واقع بلاد القدیم میں شیخ علی سلمان کی رہائش گاہ کے اطراف میں جمع ہوئے اور آل خلیفہ حکومت کے اس اشتعال انگیز اقدام کی پرزور مذمت کی۔ ایسے ہی مظاہرے بحرین کے دیگر علاقوں میں بھی کیے گئے، جہاں عوام نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر آل خلیفہ حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ کئی مقامات پر شاہی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور ربر کی گولیاں چلائیں۔ متعدد مقامات پر عوام اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ بحرین کے عوام نے اتوار کی رات بھی مختلف علاقوں میں شیخ علی سلمان کی گرفتاری کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ سنیچر کو بحرین کی وزارت داخلہ نے شیخ علی سلمان کو سمن جاری کیا تھا اور اتوار کو انہیں ان کے وکلا کی موجودگی کے بغیر ادارہ تفتیش لے جایا گیا اور اس کے بعد انہیں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ علی سلمان نے بحرینی وزارت داخلہ کی جانب سے سمن جاری کیے جانے اور تفتیش کے لیے حراست میں لیے جانے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اور بحرین کے عوام قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج اور تحریک کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث ملک میں بحران مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان مرضی افخم نے اتوار کی شام بحرینی عوام کے خلاف آل خلیفہ حکومت کی سخت سیکورٹی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ افخم نے کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں حالات کو خراب کر دیں گی۔ انہوں نے بحرینی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر منطقی موقف اختیار کرنے کے بجائے عوام اور حکومت کے درمیان سنجیدہ گفتگو کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔
اور اب مزید خبروں سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایئر ایشیا کے گمشدہ مسافر طیارے کی تلاش کا کام جاری، طیارے کے گر کر سمندر کی تہہ میں چلے جانے کا امکان۔ ایرانی فوج کی محمد رسول اللہ مشترکہ جنگی مشقیں، پانچویں دن ساحل سے سمندر میں دشمن کو نشانہ بنانے والے میزائلوں اور دیگر دفاعی وسائل کا تجربہ۔ بحرین میں ممتاز انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی گرفتاری پر عوام کی برہمی، ملک گیر مظاہرے، آل خلیفہ کے سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں تصادم۔ سعودی عرب میں حکومت کے ذریعے شیعہ مسلمانوں کی سرکوبی میں شدت آ جانے کے بعد ایک بار پھر اس علاقے کے لوگوں نے حکومت کے خلاف وسیع مظاہرہ کیا ہے۔
سعودی عرب میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبر دی ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہوں اور آل سعود حکومت کے کارندوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے ساتھ ہی پچھلے دو مہینے میں سعودی عرب میں دسیوں شیعہ مسلمان شہید، زخمی اور گرفتار ہوئے ہیں۔ اس درمیان اعلان کیا گیا ہے کہ آل سعود کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے 10 روز قبل العوامیہ میں شہید کیے گئے نوجوانوں کے جلوس جنازہ میں شریک پرامن سوگواروں پر حملہ کر کے متعدد افراد کو زخمی کر دیا۔ آل سعود کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے اتوار کی رات جلوس جنازہ پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ شہدا کے جلوس جنازہ پر سعودی حکومت کے کارندوں کے حملے کے بعد لوگوں میں زبردست اشتعال پیدا ہو گیا اور انہوں نے حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے سخت الفاظ میں مذمت کی۔ پچھلے ہفتے سعودی عرب کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے مشرق شہر العوامیہ میں حملہ کر کے کم سے کم 5 شہریوں کو شہید کر دیا تھا، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ ان میں سے 4 شہیدوں کے جنازے اتوار کی رات اٹھائے گئے، جس کے دوران پولیس نے جلوس جنازہ میں شریک لوگوں پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ اگرچہ سعودی شہریوں کی سرکوبی صرف شیعہ مسلمانوں سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ حکومت اور وہابیت کے ہر مخالف کو سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کی آبادی والے مشرقی علاقوں میں عوام کی سرکوبی زیادہ نمایاں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال قبل جب علاقے کے دیگر عرب ملکوں میں اسلامی بیداری کی لہر زوروں پر تھی، سعودی عرب میں بھی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے جو شیعہ نشین علاقوں میں اب بھی جاری ہیں۔ سعودی باشندوں، خاص طور پر اس ملک کے شیعہ مسلمانوں کے ساتھ آل سعود حکومت کے تفریق آمیز اقدامات انسانی حقوق کی سراسر پامالی ہیں۔ اسی لیے آل سعود کے حکمرانوں پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے مسلسل تنقیدیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ سعودی عرب کے امور میں انسانی حقوق سے متعلق یورپ کی تنظیم کے سربراہ علی الدبیسی نے بھی ابھی حال ہی میں جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کہا کہ سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ انہوں نے جنیوا اجلاس میں کہا کہ سعودی عرب کے شیعہ مسلمانوں پر آل سعود حکومت کا بھی دباؤ ہے اور سعودی عرب کے وہابی اور تکفیری دہشت گردوں کی طرف سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔
بدأ طلق النار بالرشاشات وبالفرد سلاح شخصي ورشاش۔
عراق کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ صلاح الدین کے شہر بلد اور اس کے اطراف کے کئی علاقوں کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس ملک کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے داعش دہشت گرد گروہ کے مقابلے میں عراقی سیکورٹی فورسز کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور زور دے کر کہا کہ شہر بلد اور اس کے اطراف کے علاقوں سے داعش دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا۔ اس ترجمان نے کہا کہ داعش کے خلاف جاری کارروائیوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور ان دہشت گردوں کے جنگی ساز و سامان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان سعد مان نے کہا کہ عراقی سیکورٹی فورسز اور عالمی ریڈ کراس کے تعاون سے تکریت کے جنوب میں واقع الدجیل میں پناہ گزینوں کے لیے ایک بڑا قیام کیا جا رہا ہے۔ لیبیا میں خانہ جنگی نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہے، جس پر اقوام متحدہ نے بھی سخت تشویش ظاہر کی ہے۔
لیبیا میں فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان جاری جھڑپوں میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر عام شہریوں کا جینا بھی دوبھر ہو کر رہ گیا ہے۔ ایتارتاس نیوز ایجنسی نے نیو یارک سے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ لیبیا کے امور میں اقوام متحدہ کے نگراں دفتر نے اعلان کیا ہے کہ مصراتا میں جاری جھڑپوں کی بابت اس ادارے کی تشویشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے اور تمام متحرک فریقوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ہتھیار زمین پر رکھ دیں اور لیبیا کو خانہ جنگی سے بچائیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسدرا میں واقع تیل کی جیٹیوں پر ہونے والے حملوں کے بعد مصراتا پر متعدد ہوائی حملے ہوئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسدرا میں 800,000 بیرل سے زیادہ تیل کے ذخائر جل کر ضائع ہو گئے ہیں۔ لیبیا کی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کے جاری رہنے کی بنا پر اس سے زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ رپورٹوں کے مطابق سدرا میں ہونے والے حملے میں تیل کے 5 کنویں مکمل طور سے تباہ ہو گئے ہیں۔ اس حملے میں بھاری توپوں کے 3 گولوں سے تیل کے 3 کنویں کو نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم 2 دیگر بڑے کنویں بھی آگ کی لپیٹ میں آنے کے بعد جل کر تباہ ہو گئے۔ دوسری جانب مصراتا سٹی کے عوام غیر فوجی مراکز پر حملوں کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ لیبیا کے شمال مغربی شہر مصراتا میں اتوار کی رات ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور مصراتا ایئرپورٹ، ہسپتال اور اسٹیل مل پر خلیفہ حفتر کی زیر کمان فضائیہ کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مصراتا کے عوامی حلقوں کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں بن جواز سے موسوم علاقے میں واقع ایک ہاسٹل پر حملے کا ذمہ دار خلیفہ حفتر کو قرار دیا گیا ہے۔ اس حملے میں 7 ڈاکٹر شدید زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔
حکومت پاکستان فوجی عدالتوں کے قیام کی غرض سے ملکی آئین میں ضروری ترامیم پر غور کر رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حکومت پاکستان کے قانونی مشیروں نے ملک میں فوجی عدالتیں قائم کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 8 اور 212A اور B میں ترمیم پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 8 بنیادی حقوق کی نفی کرنے والے قوانین ختم کرنے، جبکہ آرٹیکل 212 عدالتوں اور ٹریبونلز کے انتظامی امور سے متعلق ہے۔ ان دونوں آرٹیکلز میں ترامیم کی صورت میں مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف خصوصی عدالتیں قائم کرنے کے لیے 1952 کے آرمی ایکٹ میں تبدیلیاں کی جائیں گی۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے مطابق فوجی عدالتیں 2 سال تک فعال رہنے کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے اس مسودے کو حکومت جلد از جلد ایوان میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے 24 دسمبر کو انسداد دہشت گردی کے قومی منصوبے کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام اور دیگر اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ یہ سارے اقدامات سانحہ پشاور کے تناظر میں انجام پا رہے ہیں، جس میں طالبان دہشت گردوں نے ایک اسکول کو حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 134 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ممبئی حملہ کیس کے مرکزی ملزم ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذکی الرحمان لکھوی کی نظر بندی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے بعد مذکورہ نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس سے پہلے 18 دسمبر کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم حکومت پاکستان نے ایم پی او کے تحت اسے اڈیالہ جیل میں نظر بند کر دیا تھا۔ حکومت ہندوستان ذکی الرحمان لکھوی کو ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیتی ہے، جس میں 166 افراد مارے گئے تھے۔ واضح رہے کہ سن 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے دوران 10 طالبان مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے مختلف شہروں اور مقامات پر سرکاری فوج کے ساتھ مسلح جھڑپوں میں طالبان سے وابستہ 69 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کنڑ، لغمان، وردک اور صوبہ روزگان سمیت ملک کے کئی دیگر شہروں میں پولیس اور سیکورٹی فورس کے حملوں میں 60 کے قریب دہشت گرد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے وجود سے بہت سے علاقوں کو پاک کرا لیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں ان کے حلقے اور بھاری ہتھیاروں پر سرکاری فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ دنیا اثنا مختلف مقامات پر نصب 55 بموں اور بارودی سرنگوں کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے تازہ ڈرون حملے میں کم سے کم 4 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے افغان ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پیر کو صوبہ نورستان کے علاقے وائگل میں امریکہ کے ڈرون حملے میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے تعلق سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے ڈرون حملوں میں ایسی حالت میں اضافہ ہوا ہے کہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ڈرون حملے کابل واشنگٹن سیکورٹی معاہدے کے خلاف ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنے ڈرون حملوں میں القاعدہ اور طالبان کو نشانہ بناتا ہے، لیکن افغان حکومت اور عوام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے حملوں میں زیادہ تر عام شہری نشانہ بنتے ہیں۔ امریکہ نے چین پر بھی سونی پکچرز پر سائبر حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ واشنگٹن سے پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لینڈسی گرہم نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے بارے میں کوئی بھی بات چین کو نظر میں رکھے بغیر نہیں کہی جا سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ شمالی کوریا میں کوئی بڑا کام کیا جائے اور چین اس میں دخیل نہ ہو یا اس کو اس کی اطلاع نہ ہو۔ لینڈسی گرہم نے سائبر حملے کو سائبر دہشت گردی کا نام دیا۔ لینڈسی گرہم نے سونی پکچرز کی سائٹ کو مبینہ طور پر ہیک کرنے پر شمالی کوریا کی مذمت کرنے کے صدر اوباما کے اقدام کو قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ بقول ان کے شمالی کوریا کے عوام کو حقائق سے باخبر کرے۔ لینڈسی گرہم نے کہا کہ امریکہ کو شمالی کوریا کے میڈیا میں نفوذ کرنا اور خبریں جیسی ہیں پوری دقت کے ساتھ ویسی ہی حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں ہیکروں نے سونی پکچرز کی سائٹ ہیک کر لی تھی۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ سونی پکچرز پر سائبر حملے میں شمالی کوریا کا ہاتھ ہے، جبکہ شمالی کوریا کی حکومت نے سونی پکچرز کی سائٹ پر سائبر حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ملیشیا میں آنے والے سیلاب میں متعدد افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ سیلاب کو گزشتہ 10 سال کے دوران آنے والا بدترین سیلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ سیلاب میں کم از کم 10 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے ملیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کے باعث 1,60,000 سے زائد افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سڑکیں اور گلیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، تاہم لوگوں کی نجات اور منتقلی کا کام بھرپور طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے بھی شدید بارشوں کی پیشین گوئی کی ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ تھائی لینڈ میں بھی کم از کم 14 افراد سیلابی ریلے کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تھائی لینڈ کے جنوبی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال خطرناک ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ایئر ایشیا کے گمشدہ مسافر طیارے کی تلاش کا کام جاری، طیارے کے گر کر سمندر کی تہہ میں چلے جانے کا امکان۔ ایرانی فوج کی محمد رسول اللہ مشترکہ جنگی مشقیں، 5ویں دن ساحل سے سمندر میں دشمن کو نشانہ بنانے والے میزائلوں اور دیگر دفاعی وسائل کا تجربہ۔ بحرین میں ممتاز انقلابی رہنما شیخ علی سلمان کی گرفتاری پر عوام کی برہمی، ملک گیر مظاہرے، آل خلیفہ کے سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں تصادم۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ۔
ہمیں کہنے لگے۔